أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی لامحدود توفیق سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 170 ہے، 30واں پارہ ہے، سورۃ لیل سے، جو کہ سورہ نمبر 92 ہے، 92، اس سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. مالک ارشاد فرماتا ہے، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب یہ چھا جائے، والنہار اذا تجلا، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو، نر کو اور مادہ کو، ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کمائیاں، تمہاری محنتیں، لشتا، یہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. کوئی نیکی کی محنت کرتا ہے، کوئی بدی کی محنت کرتا ہے، محنتیں الگ الگ ہیں. اب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جس نے عطا کیا، کسی کو دیا، مال خرچ کیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، وصدق بالحسنا، اور اس نے جو اچھی چیز ہے اس کی تصدیق کی، یعنی جس نے دیا، تقوی اختیار کیا، اور اس نے سب سے اچھی چیز قرآن کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بھی اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانیوں والا رستہ، نعمت والا رستہ، جنت والا رستہ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی نیکیوں پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے، مشکل نہیں کریں گے. دیکھنا، کئی آدمی ہوتی ہے، ان کی طبیعت ہوتی ہے باقاعدہ وہ نماز کے لیے موجود، ذرا بھی مشکل نہیں پیش آتی ان کو، اللہ کی راہ میں دینا ہو تو فٹ دل کرتا ہے، یہ اصل میں اس کی توفیق ہوتی ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور بہرحال جس نے کنجوسی فرمائی، بخل کیا، وَسْتَغْنَا، اور لاپرواہ بنا رہا، نیکی کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں، حق حقوق کی پرواہ نہیں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو سب سے اچھی بات ہے قرآن، اس کو جھٹلایا. تو ہم بھی اس کے ساتھ پھر معاملہ کچھ کرتے ہیں، وہ کیا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو جو مشکل چیز ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جو تکلیف دہ چیز ہے اس پر چلنا ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، بدماشی کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جوا کھیلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ڈکیٹی قتل و غارت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا ٹھگی لگانا ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتے ہیں، اور جو بدی کرتا ہے اس کے لیے گناہ کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، اور اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ ہلاکت میں گرے گا، جب وہ جہنم میں گرے گا نا تو مال اس کا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان علینا للہدا، ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ بازو سے پکڑ کر اچھے رستے پر چلائیں، نہ ہم پر کیا ہے، للہدا رستہ دکھانا، رستہ دکھانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی اور پہلی چیز بھی، قیامت بھی اور دنیا بھی، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جو آگ دہک رہی ہے بھڑک رہی ہے، میں تم کو اس آگ سے ڈراتا ہوں۔ لا یصلاها الا الاشقى، جس کے اندر سوائے بدبخت کے اور کوئی نہیں جائے گا۔ لفظی ترجمہ اشقا کا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے سب سے زیادہ بدبخت، لیکن یہ معنی مراد نہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیات کو پیش نظر رکھیں تو ہم ترجمہ کریں گے، نہیں جائے گا اس جہنم میں مگر بدبخت۔ تو جہنمیوں کے بارے یہی آتا ہے نا، جہنم میں جائیں گے جو گناہگار ہیں کافر ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے، پھر خالدین فیہا ابدا۔ الذی کذب وتولا، یہ بدبخت کون ہے؟ جس نے قرآن کو جھٹلایا، وتولا اور قرآن سے منہ پھیرا۔ وسیجنبھا الاتقا، اس جہنم سے ہم بڑی دور رکھیں گے اتقا کو۔ اتقا کا لغوی معنی ہے سب سے زیادہ پرہیزگار، تو ترجمہ کیا بنا، ہم جہنم سے بہت دور رکھیں گے سب سے زیادہ پرہیزگار کو۔ لیکن مراد یہاں کیا ہے، جو بھی پرہیزگار ہے، خواہ چھوٹا ہے اس سے بڑا ہے اس سے بڑا سب سے بڑا ہے، ہم سب کو جہنم سے دور رکھیں گے۔ یہ ہے کون جس کو ہم جہنم کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے؟ الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ یتزکا، یہ خود پاک ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، اور وہی اتقا ہیں، ساری امت میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہی ہیں، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس کے لیے، تاکہ ستھرے ہو جائیں پاک ہو جائیں۔ آپ نے جس غلام کے بارے پتہ چلتا کہ اس پر تنگی ہو رہی ہے سختی ہو رہی ہے، تو اس کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیتے۔ حضرت بلال کو بھی انہوں نے خرید کے آزاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سات غلام سات خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیے تھے. ابا کو پتا چلا, وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, اور ان کے والد کا نام ہے عثمان, کنیت ہے ابو قحافہ. انہوں نے کہا, بیٹا تو یہ غلام آزاد کرتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر ایک کام کیا کر, وہ غلام خرید کے آزاد کیا کر جو طاقتور ہو, جوان ہو, تاکہ جب کبھی تجھے مشکل پیش آئے تو وہ تیری ہیلپ تو کر سکے. تو فرماتے تھے کہ نہیں ابا, میں اس لیے غلام خرید کے آزاد نہیں کرتا کہ میری مشکل میں کام آئے, میں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلام خرید کے آزاد کرتا ہوں. کئی لوگوں نے کہا, اتنا مہنگا بلال خرید کے آزاد کیا ہے, لگتا یوں ہے کہ بلال نے کسی وقت کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر, جس کا بدلہ ابو بکر صدیق اس کو آزاد کر کے دے رہے ہیں. تو مالک نے اس کا رد فرمایا, فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, تو کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے, نہ کسی کا اس پر احسان نہیں. تو یا اللہ پھر یہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, سوائے اپنے بزرگ و برتر اعلی رب کی رضا کے لیے. ذرا یہ تو بتایا جائے, یہ کون ہے جس کے بارے آیتیں نازل ہوئی؟ ابو بکر کے بغیر کون ہے جس نے اتنا سب کچھ کیا؟ یہ شیعہ حضرات خامخواہ ہر جگہ آج کل تو بڑا انہوں نے شور شرابا مچا رکھا ہے, تو بتائیے نا, ابو بکر کی دشمنی میں تم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ یہ قرآن کی آیتیں نہیں میں نے پڑھ کے سنائی, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اللہ بھی فرماتا ہے پھر جو جھوٹ بولے گا تکذیب کرے گا میں بھی جہنم کے لیے ان کا رستہ آسان کر دیتا ہوں, ٹرو بکواس کرو صحابہ کے خلاف. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور ان قریب اللہ اس پر راضی ہو جائے گا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بشارت ہے, ان قریب اللہ اس پر راضی ہو جائے گا اور جنت کے اندر اس کو اللہ مقام دے گا. اور کتنا اللہ مقام دیا, آج بھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما ہے. الحمدللہ سورۃ لیل بھی مکمل ہوئی, اب سورۃ دوحا شروع ہو رہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تھی تو سرکار بتایا کرتے تھے, اللہ نے یہ فرمایا ہے, اللہ نے یہ فرمایا ہے. ایک دفعہ کسی وجہ سے چند دن سرکار پر وحی نہ آئی. جب وحی نہ آئی, ابو لہب کی بیوی, اس نے تانا دیا محمد کو اس کا شیطان چھوڑ چکا ہے, اس کا رب ناراض ہو گیا ہے. جب یہ وحی آئی, یہ اس نے کہا, تو اللہ تعالی نے جواب میں یہ سورہ نازل فرمایا, یہ سورت نازل فرمائی. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اکثر مفسرین میں, جن میں ہمارے بزرگ بھی شامل ہیں, انہوں نے ایک اور ہی کہانی بیان کی ہے اس کی شان نزول میں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ کافر آئے یہودیوں کے سکھانے پر اور تین سوال کیے, وہ روح کیا چیز ہے, اصحاب کاف کا واقعہ کیا ہے, ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو چونکہ معلوم نہیں تھا, خیال تھا کہ جبریل آئے گا تو میں جبریل سے پوچھ کے بتا دوں گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بتاؤں گا. تو کافروں نے کہا بتا دینا کل. فرمایا کل بتا دوں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب انتظار کرتے رہے, جبریل آیا ہی نہیں. وقت مقررہ پر کافر آ گئے اور پھر آن کر کہنے لگے بتاؤ جواب اس کا کیا ہے. فرمایا کل بتاؤں گا. اچھا بتا دینا کل. ہاں بتا دوں گا. پھر انتظار کرتے رہے جبریل کا, جبریل نہیں آیا. تیسرے دن پھر وہ آ گئے. کیا ہے جواب ان کا؟ کل بتاؤں گا. کل کل کرتے ہوئے 15 دن گزر گئے, 15 یا 17 دن گزر گئے. کل بتاؤں گا, کل بتاؤں گا, کل بتاؤں گا. چلو یہ روایت تو کئیوں نے بیان کی ہے لیکن کئیوں نے تو بیان کرتے ہوئے حد پار کر لی اور تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جبریل عرض کی تخائی رب العالمین تیرے محبوب کو الوفی نہ لے جا. اللہ نے فرمایا نخیں جبریل نخیں. محبوب نے ضابطہ توڑ دیتا, اسا رابطہ توڑ دیتا. تو یہ باقاعدہ بیان کی جاتی ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ سورہ نازل فرمایا. سیدھی سی بات ہے یہ کہانی بالکل من گھڑت ہے, درست نہیں. اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر محمد رسول اللہ نہیں ہے, کیونکہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو وعدہ کر لے تو پھر پورا کرتا ہے. یہاں 15 دن تک کل بتاؤں گا, کل بتاؤں گا, کل بتاؤں گا یہ ہوتی رہی اور نبی کریم علیہ السلام نے جواب تک نہ دیا. اس بات کو محسوس کیا ہے امام اہل سنت حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے. کیا نام ہے ان کی تفسیر کا بھائی؟ تاویلات اہل سنت. میرے پاس ہے, لائبریری میں موجود ہے. تاویلات اہل سنت کے اندر انہوں نے تصریح کر کے فرمایا یہ کہانی بالکل بکواس ہے, اگر اس کو مان لیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت نہیں بچتی. اللہ ان بزرگوں کو معاف فرمائے جنہوں نے یہ تفسیر نقل کی. اب قرآن کا ترجمہ پڑھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ کہانی کیسی ہے. والضحا, قسم ہے مجھے دن کی. واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے, اندھیرا ہو جائے, مجھے اس کی قسم. اب دیکھیے اللہ نے جواب بعد میں دیا, قسمیں بیان کر کے بھی اس کا جواب دے دیا. جس طرح دن کے بعد رات کا آنا فائدہ سے خالی نہیں, کیونکہ اگر 24 گھنٹے دن رہے تو پھر برندہ آرام کیسے کرے گا. تو جس طرح دن کے بعد رات کا آنا فائدہ سے خالی نہیں, اسی طرح وحی کے آنے کے بعد چند دن تک وحی کا رک جانا یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے, اللہ ناراض ہو گیا ہے, میں قسمن کہتا ہوں ما ودعک ربک, اور نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے, وما قلا, اور نہ ہی وہ ناراض ہوا. اب دیکھیے صاف اللہ کر میں ناراض نہیں ہوا. تو یہ تمہاری کہانی کہاں گئی بھائی کہ اللہ نے فرمایا نہیں, محبوب نے ضابطہ توڑ دیتا, اساں رابطہ توڑ دیتا. اللہ کہتا نا قسم والی بات ہے میں ناراض نہیں ہوا, اور محبوب میں ناراض بھی تجھ سے کیسے ہوں, میں تو تجھ سے وعدے کر چکا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى, تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. دیکھیے جس گھڑی رب ناراض ہو جائے وہ گھڑی بہتر نہیں ہوتی، وہ گھڑی بدتر ہوتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے محبوبہ میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. جس گھڑی وہی آئی وہ بہتر، پھر اس کے بعد جب وہ گھڑی آئی جس میں وہی رک گئی تھی وہ اس سے بہتر. دیکھیے وہی والی گھڑی بہتر اور پھر اس سے وہ گھڑی بہتر جس گھڑی تجھ پر وہی رک گئی تھی، پھر اس کے بعد وہی آ گئی تو اب کون سی گھڑی بہتر ہو گئی؟ وہی والی. پھر جب رک گئی اب کون سی گھڑی بہتر ہو گئی؟ رکنے والی. اسی لیے صوفیاء ایک بات کرتے ہیں، یہ جو ہے نا صوفیاء توجہ کرتے ہیں دل اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس میں کبھی کبھی سالک پر یہ سب کیفیات بند ہو جاتی ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں، نہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، بڑی توجہ کی بڑی محنت کی لیکن بالکل بند. اسے صوفیاء اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ قبض کی کیفیت ہے، قبض کی. اگر مرشد نامکمل ہو تو انہوں بھی پسو پائے جاندے ہیں، وہ ایک ہی بنے، یہ کیا ہوا. لیکن اگر وہ کامل مرشد ہو تو وہ سمجھاتا ہے نہیں بیٹے فکر نہ کر، وہ پہلی کیفیت تھی بست والی، اب یہ کیفیت ہے قبض والی. اگر تم صبر سے ڈٹے رہو تو یہ قبض والی کیفیت بست والی کیفیت سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. محبوب میں تو تم سے وعدہ کر چکا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب تیرا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. میں تو تجھے راضی رکھنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اب ناراض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے جس گھڑی ناراض ہو کر وہی بند ہو جائے تو پھر وہ محبوب کو راضی رکھا اس نے نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تجھے تیرا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آن کے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا محبوب اللہ تجھے راضی کرے گا. فرمایا اچھا، جا کے اللہ سے کہہ دے میں نے اتنی دیر تک راضی نہیں رہنا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں نے راضی نہیں ہوں. تو اللہ نے فرمایا نہیں محبوبہ فکر نہ کر، ہم تجھے تیری امت کے مسئلے میں بھی ناراض نہیں کریں گے، راضی کریں گے. ائمہ اہل بیت کی روایت ہے، انہوں نے شاید کوفے میں سے پوچھا اوے کوفے والو تمہارے نزدیک قرآن کے اندر سب سے امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. فرمایا یہ بھی امید والی آیت ہے لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت یہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اے محبوب کیا اللہ نے تجھ کو یتیم نہیں پایا پھر تجھے جگہ دی، ٹھکانہ دیا؟ تو یتیم پیدا ہوا تھا نا، ہم نے تجھے جگہ دی کہ حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ انہوں نے تجھے سنبھالا، تو 6 سال کا تھا، وہ انتقال فرما دیں پھر اللہ نے تیری جگہ بنائی، تیرے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا انہوں نے، پھر اللہ نے ان کے دل میں اتنی تیری محبت ڈال دی کہ سگے بیٹوں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتے تھے، پھر تو 8 سال کا تھا، تیرے دادا جان بھی فوت ہو گئے، پھر ان کے بعد تیرے چچا جناب ابی طالب انہوں نے تجھ کو پالا، اور ہم نے ان کے دل میں بھی تیری اتنی محبت ڈال دی کہ وہ سگی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا تجھ سے پیار کرتے تھے. پھر تو بڑا ہوا, تیرے پاس مال اتنا نہیں تھا کہ ہم نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مکہ کی مالدار ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تیری شادی کرا دی اور انہوں نے اپنا سارا مال تیرے سپرد کر دیا. الم یجد کا یتیما فآوا, کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر تجھے ٹھکانہ دیا. وواجد کا ضالا فہدا, اور محبوب اس نے تجھے ضال پایا تو راہ دکھائی. یہاں بھی لوگ ترجمہ کرتے ہیں محبوب تو گمراہ تھا, اس نے تجھے گمراہ پایا تو پھر ہدایت دے دی. لیکن میں سورہ نجم کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں, کھولیے سورہ نجم 27 پارہ. والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے چمکتے دمکتے تارے محمد مصطفیٰ کی, جب وہ معراج کی رات اوپر سے نیچے آیا. کیا قسم ہے؟ ما دل صاحبکم, اور تمہارے یہ جو صاحب ہیں نا یہ گمراہ نہیں ہوئے, صاف فرما جا گمراہ نہیں ہوئے. وما غوا, نہ ہی بہکے. تو پتہ چلا دال کا معنی گمراہ کرنا اس آیت کی خلاف ورزی ہے. تو بھی دال کا اگر ایک ہی معنی ہو پھر تو ہم فکر میں پڑھیں کہ بھی کیا معنی کرنا ہے. دال کے کئی معنی ہیں. دال کا ایک معنی ہے کسی کی محبت میں گم ہو جانا. محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں گم پایا, اتنا گم پایا اتنا گم پایا کہ تیرے دل کے اندر کسی اور چیز کی محبت رہی نہیں, صرف ہماری محبت تھی. جب ہم نے یہ دیکھا تیرے دل کی کیفیت یہ ہے, فہدا, تو پھر جبریل بھیج کر تمہیں اپنی جناب کا رستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور تجھ کو حاجت مند پایا تو پھر تمہیں غنی کر دیا. امام رازی نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بڑے پریشان, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ ہماری بڑی امی جان, انہوں نے پوچھا آقا کیوں پریشانی کی بات کیا ہے؟ فرمایا میں آ رہا تھا تو میں نے کچھ غریب لوگ دیکھے, میرا بڑا دل کرتا تھا ان کی مدد کروں لیکن میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں, تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا, عرض کیا آپ ایسے کیجئے جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں نا ان کو ذرا بلا لائیے. مکہ کے سردار آ گئے اور اتنی دیر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ نے درہم و دنانیر, جتنے دینار جتنے درہم تھے سب کا ڈھیر لگایا. اور ڈھیر کتنا بڑا تھا کہ حضرت خدیجہ پیچھے بیٹھی ہوئی چھپ گئی, نظر نہیں آتی تھی. یعنی آپ دیکھیں نا ہم بیٹھے ہوئے ہوں ہمارے سامنے ڈھیر لگا دیا جائے روپوں کا اور ہم نظر ہی نہ آئے, اتنا بڑا ڈھیر تو کتنے پیسے ہوں گے. آج کل ہمارے پیسوں کی تو ویلیو کوئی نہیں نا, اس وقت کے درہم و دنانیر کی کیا ویلیو تھی. جب مکے کے سردار آ گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا, اے سرداران قریش گواہ بن جاؤ میں نے یہ سارے کا سارا مال اپنے محبوب مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے, اب یہ مالک ہیں ان کی مرضی جہاں چاہیں خرچ کریں جتنا چاہیں. یہ سب اللہ کی عطا تھی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور تجھ کو حاجت مند پایا تو اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب محبوب تو بھی کام کر. کون کون سے؟ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. جو یتیم ہو نا اس پر قہر کی نگاہ نہ ڈال، اس پر ناراض نہ ہو، اس پر دباؤ مت ڈال. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور بہرحال کوئی سوالی آ جائے اس کو جھڑکیاں نہیں دینی. ہماری عادت چلا مگروں لے جائے ہٹو پیچھے چلو دبکے مار دیں نا 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 نا. روڈ پہ جاؤ ہر اشارے پر بھکاری بیگرز کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو جھڑک نہیں مارنی. کبھی کوئی سوالی آ جائے نہیں ہے پاس تو بڑے آرام سے معذرت کر لو، ہنس کے اسے دکھا دو، مسکرا کے دکھا دو، لیکن جھڑکی نہیں مارنی. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور محبوب تیرا رب جو تمہیں نعمت عطا کرے نا اس کو بیان کرو، اس کا چرچا کرو. تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے اس کی نعمت کا چرچا کرنے سے، بتانے سے. لیکن دل میں یہ نہ ہو میری ٹور بڑھیں گی میری ہے جناب، نہ. اللہ کا احسان مان کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی نعمت کا چرچا کرو. اب دیکھیے اللہ نے ہمیں نعمتیں بہت دی ہیں، بہت دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو ہرگز گن نہیں سکتے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ نے کون سی نعمت ہمیں سب سے بڑی عطا کی ہے؟ اپنا پیارا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو بھئی ہم بھی تو میلاد منا کے اپنے رب کی یہ سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرتے ہیں نا، چرچا کرتے ہیں. بعض لوگوں کو مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. علماء دیوبند کے دو گروپ ہیں، ایک گروپ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، ان کی قیادت کر رہے تھے حسین احمد صاحب مدنی، اور ایک گروپ تھا جو پاکستان کا حامی تھا، ان کی قیادت کر رہے تھے علامہ اشرف علی تھانوی. تو یہ تھانوی گروپ جتنا ہے نا یہ پاکستان کا حامی تھا. دیکھو بات سچی کرنی چاہیے، یہ علل اطلاق نہیں کہنا چاہیے کہ دیوبندی پاکستان کے دشمن تھے. ایک گروپ دشمن تھا اور ایک گروپ حامی تھا. اور چونکہ یہ مفتی شفیع صاحب کراچی والے یہ تھانوی صاحب کے خلفاء میں سے ہیں نا، یہ پاکستان کے حامی تھے. مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں، پاکستان کے حامی تھے. اس لیے ہر سال یہ اپنے دارالعلوم میں 14 اگست کو پاکستان ڈے مناتے ہیں، باقاعدہ جشن مناتے ہیں پاکستان کے بننے کا. اور اس دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جشن پاکستان تو مناتے ہو، جشن میلاد کیوں نہیں مناتے؟ خود ہی سوال کر لیا اپنے آپ پر. تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جشن میلاد نہیں منایا تھا، اگر وہ مناتے تو ہم بھی منا لیتے. ارے تمہیں کس نے کہا ہے کہ جشن میلاد نہیں منایا تھا؟ سرکار نے اپنا جشن منایا تھا، لیکن حالات کے مطابق طریقہ بدل جاتا ہے. سرکار کیا ہر پیر کو روزہ نہیں رکھتے تھے؟ صحابہ کرام ہر پیر کو روزہ نہیں رکھتے تھے؟ پوچھا گیا آقا آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا یومن فی ہے ولدت وفی ہے انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے میرا میلاد کیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، مجھ پر وحی نازل ہوئی، یہی وہ دن ہے نا. تو سرکار تو خود میلاد مناتے تھے روزہ رکھ کے، آج بھی ہم کہتے ہیں سب سے بہتر طریقہ میلاد منانے کا کیا ہے؟ روزہ رکھو، اور جس نے نہیں رکھا اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو وہ کہنے لگے چونکہ جی صاحبہ نے میلاد نہیں منایا تھا اس لیے ہم بھی جشن میلاد نہیں مناتے۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ مدینہ شریف پہنچ کر نئی اسٹیٹ بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ بنی تھی نا، پاکستان بھی نئی اسٹیٹ بنی، مدینہ شریف بھی نئی اسٹیٹ بنی۔ پاکستان بنا تھا 14 اگست کو، مدینہ شریف کی ریاست بنی تھی، مدینہ ریاست اسلامی ریاست بنی تھی 12 ربیع الاول کو۔ تو کیا صحابہ نے کبھی اس طرح جس طرح آپ لوگ جشن پاکستان مناتے ہو کیا اس طرح انہوں نے جشن مدینہ منایا تھا؟ نہیں منایا تھا۔ پھر تم کیوں مناتے ہو؟ یہ نہیں میٹھا میٹھا حب کڑوا کڑوا تو، یہ نہیں چلے گا۔ پتا چلا اللہ فرماتا ہے میں نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہاں میلاد کی محفل ہو، میلاد کا جشن، اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں ان کو، او یار ہمارے ساتھ بیٹھو تو صحیح، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ وہ غلط فہمیاں ہیں، ہم نہ مشرک ہیں نہ بدعتی ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ تم پر جو الزامات ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کی صفائی تم دے دو، ہم اپنی صفائی دے دیتے ہیں، بیٹھو تو صحیح۔ لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، ویسے ملتے جلتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن امت کا فائدہ تو اسی میں ہے نا کہ یہ تینوں گروپ جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں۔ الحمدللہ سورۃ دحا بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ انشراح الم نشرح یہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے آپ کے لیے، لک آپ کے لیے، کیا آپ کا سینہ نہیں کھولا تھا؟ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی کوئی بات سمجھنی مشکل نہ رہے، میرا سینہ کھول دے۔ تو اللہ فرماتا محبوبہ ہم نے بھی تیری ٹور کے لیے، تیری عظمت کے لیے، کیا تیرا سینہ نہیں کھولا؟ کیا تیرا سینہ فراق نہیں فرمایا؟ اب جس کا سینہ کھلا ہو جائے اس میں حلم پیدا ہوتا ہے، سینہ کھلا ہو جائے اس میں معاملات کو سمجھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہم نے تم پر یہ انعام کیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور محبوب ہم نے اتار دیا تجھ سے تیرا بوجھ، تو ایک بوجھ بڑا محسوس کرتا تھا، وہ ہم نے اتار دیا ہے۔ بوجھ کیا تھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ ایسے کام کرتے تھے جو بالکل جائز اور مباح ہوتے، وہ نہ مکروہ ہوتے نہ حرام ہوتے نہ ناجائز، بالکل جائز کام کرتے تھے۔ پھر بعد میں نبی کریم علیہ السلام محسوس فرماتے تو ہو اس کام سے تو بہتر یہ کام تھا، مجھے وہ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ پہلا کام بھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ اور سرکار کے اندر چونکہ فطری لطافت تھی، اس کا بوجھ بڑا محسوس کرتے تھے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ بڑا بوجھ محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوبہ پرواہ نہ کر، ہم نے کون سا تجھ سے پوچھنا ہے، تو نے جائز کام ہی تو کیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھا تھا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بڑی محنت کرتے تھے کافروں پر کہ یہ ایمان قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں، لیکن وہ ایمان نہیں قبول کرتے تھے، تو سرکار کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ سرکار سوچتے تھے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ میرے ہیں جہنم میں جائیں گے. یہ خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری گودوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کے کنارے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم پھر جہنم کے اندر چھلانگ لگانے کی تیاری کرتے ہو. تو سرکار پر یہ بڑا بوجھ تھا. اللہ نے فرمایا محبوبہ اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ تیرا کام ان کو پکڑ کر جنت لے جانا ہے ہی نہیں، تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو محبوبہ ان کو سیدھا رستہ دکھا دے، تیرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے. اس کو اللہ بیان فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے تجھ سے اتار دیا وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ کے رکھی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے بلند کر دیا صرف آپ کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی ٹور کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو. محبوبہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی عظمت کے لیے بلند کر دیا ہے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا پتہ ہے اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ فرمایا نہیں. آقا اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی کہیں مجھے یاد کیا جائے گا میرا ذکر کیا جائے گا تمہارا ذکر بھی ساتھ ہی کیا جائے گا، یہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. ہر آن ہر گھڑی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ اللہ نے محبوب کا ذکر بلند کر دیا. ہر وقت پوری دنیا میں اذان کی آواز گونج رہی ہے، حساب لگا کے دیکھ لو، ہر منٹ میں اذان ہو رہی ہے، ہر منٹ میں اذان ہو رہی ہے. تو اذان میں اللہ کا نام بھی ہے، رسول اللہ کا نام بھی ہے. اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. تو اللہ کے ذکر کے بعد سرکار کا ذکر ہے. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، محبوب یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی آ رہی ہے، دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن یقین رکھنا تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے. یہ قانون ہے کہ اگر شے معرف باللام ڈبل آئے، اگر شے اس پر الف لام ہو، یسرا کتابن یہ کتاب ہے، اور الکتاب اب اس پر الف لام ہو گیا تو یہ ہو گیا معرف باللام. یہ الف لام وہی کام کرتا ہے جو انگلش کے اندر لفظ دی کرتا ہے. دی بھی یہ کامن نون کو پراپر نون بنا دیتا ہے نا، معرفہ بنا دیتا ہے. تو اگر معرف باللام وہی ڈبل آئے تو یہ وہی چیز مراد ہوتی ہے، اور اگر نکرہ آئے، نکرہ کا تکرار ہو، تو وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. انما العسر یسرن، انما العسر یسرن، محبوب عسر ایک ہے، ہم تیرے لیے آسانیاں دو پیدا فرما رہے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، محبوب جب تو تبلیغ سے فارغ ہو جائے، محنت سے فارغ ہو جائے، اور کاموں سے فارغ ہو جائے، تو پھر تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا، پھر اللہ اللہ کر. پہلے جب تو تبلیغ کرتا ہے تو اس وقت تیرے دو پہلو ہوتے ہیں، ادھر بھی تعلق ہے، ادھر بھی تعلق ہے. لیکن جب تبلیغ سے فارغ ہو جائے، دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے، تو پھر صرف ایک تعلق رکھ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، نماز پڑھو، دعا مانگو، ذکر کرو، صرف میرے ساتھ منسلک رہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور صرف اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو. تو اسی طرح کوئی نہ کوئی وقت جو ہے یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی سب مسلمانوں کو نکالنا چاہیے، خاص طور پر علماء کو، سادات کو، مشائخ کو، جہاں مریدوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تبلیغ ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، وہاں تسبیحات پڑھو، نماز پڑھو، نفل پڑھو، رب کی بارگاہ میں سجدے کرو. الحمدللہ سورۃ الم نشرح بھی مکمل ہوئی، اب آگے سورۃ شروع ہوتی ہے سورۃ تین. والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی. والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی. یہ دونوں پھل ہیں بڑے عمدہ، بڑی صحت افزا، لیکن یہ زیادہ ہوتے ہیں فلسطین میں، ملک شام میں، بیت المقدس کے ارد گرد یہ دو پھل زیادہ ہوتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں ان دو پھلوں کا نام لے کر اصل میں اس جگہ کی قسم بیان کی گئی ہے. مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. وطور سینینا، اور مجھے طور سینا کی قسم. سینا طور کے ساتھ لگ جاتا ہے، سینا، سینین، یہ نام ہے. کہ مجھے اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر میرے موسیٰ میرے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. وہاذا البلد الامین، اور مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے، شہر مکہ کی. محبوب تو یہاں رہتا ہے. تین جگہوں کی قسمیں بیان کر کے آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت صورت میں پیدا کیا، بڑی اچھی شکل میں پیدا کیا. قرطبی کے اندر، تفسیر قرطبی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، زمانہ تھا عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا، اس کا وزیر تھا عیسیٰ بن موسیٰ. آسمان پر چاند چمک رہا تھا، اس نے قسم کھا لی، بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگا اگر چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے نا تو تجھے پھر تین طلاق. بیوی اٹھی اور اندر چلی گئی، میں تو فارغ ہو گئی ہوں. اس وزیر کو بڑا پیار تھا اپنی بیوی کے ساتھ، بڑا پریشان ہوا یہ میں کیا کر بیٹھا. صبح دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، خلیفہ نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا جی رات یہ مصیبت پڑ گئی ہے، میں یہ کہہ بیٹھا ہوں. اس نے علماء کو بلایا، علماء کو بلایا، پوچھا مسئلہ. سب نے کہا جی چند تو سونا ہی ہے نا، طلاق تو ہو گئی، طلاق تو ہو گئی، طلاق تو ہو گئی. وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور میں نے بچپن میں سنا تھا. تو انہوں نے نام بتایا تھا امام قاضی ابو یوسف کا. یہ سنی بڑا بات ہے، پڑھی نہیں میں نے. آج معارف القرآن دیکھتا تھا، اس نے قرطبی کا حوالہ دیا، لیکن اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ اس میں نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہے. بادشاہ نے پوچھا آپ نہیں بول رہے، آپ بھی جواب دینا، سب نے کہا طلاق ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی مجھ سے ذرا قرآن سن لیجیے. اس نے کہا جی سناؤ. انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم. سارا مجمع بول اٹھا، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان. اس نے کہا جی یہی جواب ہے، اللہ چاند کو سب سے خوبصورت نہیں کہہ رہا، اللہ انسان کو خوبصورت کہہ رہا ہے. تو وہ انسان ہے اس کی بیوی، تو وہ زیادہ خوبصورت ہے، چاند خوبصورت نہیں، اس لیے طلاق نہیں پیدا ہوتی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے، یہاں سے مراد ہے آگے کافر ذات، کافر. کچھ مفسرین نے تو کافر کا ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مسلمان اس سے مراد ہوگا. بل ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو پھیرا، اسفل سافلین، سب سے نچلی حالت میں. تو سب سے نچلی حالت میں کون گیا ہے، مسلمان یا کافر؟ کافر. لیکن آگے ساتھ استثناء کر دیا، الا الذین آمنوا، اب استثناء ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نچلی حالت میں نہیں گئے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، اے اب تو کس چیز کو جھٹلائے گا، اور تجھے کیا چیز جھٹلائے گی بعد و اس کے بعد، الدین، قیامت کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، تینوں کیڑی شیطان دھوکہ دے گی. علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا تیرا یہ ایمان نہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے حاکم ہیں تمہارے جھگڑوں کے فیصلے کرتے ہیں، تو تم یہ جہاں جھگڑتے پھرتے ہو، کبھی نافرمانی کرتے ہو، کبھی فرما برداری کرتے ہو، تو کیا اللہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ قیامت آئے گی اور اللہ فیصلہ کرے گا. الحمدللہ، سورۃ تین بھی مکمل ہوئی.